और अगर हम से ये ना हो सका, हम इसकी फिक्र करें, हम भी अमल करें, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, दुआएं करें, दुआओं में हम अपने लोगों को याद रखें, तो इंशाल्लाह इस तरह करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। भाई रास्ता दे दो, भाई रास्ता सर।
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگو اور دینی بھائیو، اور پردہ نشین دینی ماں بہنیں، اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے محرم الحرام یہ پہلا مہینہ ہے جیسے کہ ذی الحجہ آخری مہینہ ہے، محرم کے معنی ہی ہیں محترم، احترام والا مہینہ، جیسے رمضان المبارک کا آخری عشرہ انتہائی طور پر مبارک ہے، اور زیادہ تر روایتیں یہ ہے کہ اسی عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اس لیے معتکفین اعتکاف کرتے ہیں اور جستجو ہے انہیں لیلۃ القدر کہ وہ عبادت نصیب ہو جائے. پھر ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے اس کا بھی پہلا عشرہ یہ بڑا اہم, چنانچہ مفسرین کرام نے والفجر ولیال عشر کے ماتحت ذوالحجہ کے یہ 10 ابتدائی دنوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. اور اس کے روزوں کی بڑی فضیلت بیان کی, یہاں تک کہ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت غیر حاجی کے لیے بیان کی. والفجر ولیال عشر کے ہی ماتحت مفسرین کرام نے ایک قول اور بھی نقل کیا ہے کہ محرم کے پہلے 10 دن, جس کے 10ویں دن کو عاشورہ کہتے ہیں, یہ 10 دن بھی بڑے احترام والے ہیں اور اس کے نفلی روزوں کی بڑی عظمت ہے اور بڑی اہمیت ہے. شہر اللہ المحرم کہا ہے اور رکھنے والے روزے رکھتے بھی ہیں اس کے, اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی گئی ہے. نفلی روزوں میں محرم کے روزوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے. محرم کا احترام اسلام سے پہلے بھی تھا. زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کا بڑا احترام کرتے تھے. اشہر حرم یعنی وہ مہینے جن کا اتنا احترام کرتے تھے عرب کہ ان مہینوں میں قتل و قتال نہیں کرتے تھے, یہاں تک کہ اپنے باپ کا قاتل مل جائے تو اس پر بھی دست درازی نہیں کرتے. یہ اشہر حرم کون سے ہیں؟ ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم اور رجب. رجب کا پہلے نام تھا رجب مضر, اور محققین نے لکھا کہ رجب مضر اس لیے کہتے تھے کہ قبیلہ مضر والے ماہ رجب کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے. بعد میں وہ تبدیل ہو کر رجب المرجب ہو گیا. مہینوں کے جو نام ہیں اس میں معنویت ہے. ربیع کو ربیع بنا پر کہتے ہیں کہ یہ عرب میں بہار کا موسم ہے. ربیع بہار کو کہتے ہیں. ربیع فی ربیع فی ربیع نور فوق نور فوق نور. ربیع کے معنی بہار کے ہیں, اور یہ بہار ہی کے موسم میں دنیا کو ایک مرتبہ انسانیت کی بہار دیکھنے کا موقع ملا کہ سرکار تشریف لائے. پھر ایک مہینہ ہے جمادی الاولی اور جمادی الاخرا. یہ لفظ نکلا ہے جمود سے. جمود کہتے ہیں جم جانے کو. پانی جم جاتا ہے تو کہتے ہیں جمد الماء. تو عرب میں یہ سردی کا وقت ہے، سردی کا وقت ہے، اور پانی برتنوں میں جم جاتا ہے، اس بنا پر اس کا نام جمادہ رکھا. رمضان کو رمضان اس بنا پر کہتے ہیں کہ رمز کہتے ہیں پیاس کو، اور جب اس کا نام رکھا گیا تھا اور نام تبدیل کر رہے تھے یہ مہینے کا، تو سخت گرمی کا موسم تھا، اس بنا پر اس کا نام رمضان رکھا. شعبان جو ہے وہ کچھ حیرانی اور پریشانی کا زمانہ ہے، اس بنا پر اس کا نام شعبان رکھا. ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے ستمبر کے مہینے کا نام رکھا تھا ستمبر، کیونکہ زیادہ تر پریشانیاں اس مہینے میں آئی ہیں. یہ چار مہینوں کا عرب بہت زیادہ احترام کرتے تھے، ورنہ عربوں میں دشمنی اور آپس کی عداوت اور ریونج یعنی بدلے کی کاروائی کرنے کا بڑا ذوق تھا. اس بدلے کی کاروائی نے ان کو برباد کر دیا. جب سرکار مدینہ منورہ پہنچے تو اوس اور خزرج آپس میں لڑ لڑ کر کمزور ہو گئے تھے، اور ان کے جتنے بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے سردار تھے وہ تمام مر چکے تھے اور مارے جا چکے تھے. اچھا ہوا کہ وہ مارے گئے، تو اللہ نے مدینے میں سرکار کی راہ کو آسان کر دیا. مکے میں دو چار ابھی بڑے تھے اور دو چار اور پڑے تھے، اس وجہ سے وہ پریشان کر رہے تھے سرکار کو. ان کو اپنی بڑائی جو ہے سرکار کی عظمتوں کو ماننے سے مانے بن رہی ہے. اشہور حرم یعنی یہ چار مہینے احترام والے، جس میں قتل و قتال بالکل منع، اور ہر طرح دوسرے کو نقصان پہنچ، دوسرے کو نقصان پہنچانا تو اور مہینوں میں بھی ناجائز ہے، لیکن ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانا اور تلوار چلانا، قتل و غارت گری کو دوسرے مہینوں میں وہ جائز قرار دیتے تھے، اور یہ مہینے میں کافی اس کا احترام کرتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، امید ہے کہ میری معروضات کو جو ہے آپ غور سے سنیں گے تو کچھ فائدہ انشاءاللہ ہوگا. جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مکے والوں کے جو کاروان اور جو قافلے گزرتے تھے، یہ قافلے راستے میں مدینے کے باغات اور مدینے والوں کے جانوروں کو حیران اور برباد کرنے کا اپنا مشن انہوں نے جاری کیا تھا. اسلام دشمنوں کے مشن تو ہر زمانے میں جاری رہنے ہیں، کسی نہ کسی پہلو میں اور کسی نہ کسی طریقے سے. یہ بات الگ ہے کہ رکتا نہیں کسی سے سیل رواں ہمارا، یہ بات الگ ہے. باقی یہ بہتے ہوئے اسلام کے سمندری دھارے کو روکنے کی دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی ہے اور سازشیں آئی ہیں، لیکن یہ دین آیا ہی سربلندی کے لیے ہے. جو نہیں لگتا اس کو کنارے پہ لگا دیتے ہیں، جو چلتا ہے اس کو لے کے چلتے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تمہیں اپنی مستقبل کی کیوں فکر ہے؟ پرچم تو ہمیں فکر ہے کہ لہرائے گا ہمارا، زیر نگی اگر ہمارے رہو گے تو پھر تمہارا بھی پرچم لہرائے گا, اور تم نہیں چلنا چاہتے تو چلنے کے لیے دنیا میں اور کروڑوں لوگ تیار ہیں, ہم ان کو چلائیں گے, تم کو لگا دیں گے کنارے پر. یہ دین تو ہمیشہ کے لیے آیا ہے. میں اور آپ اگر نہیں چلتے تو چلنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے, اللہ چلائیں گے اس کاروان کو, اس قافلے کو. ہم اپنی اگر سلامتی چاہتے ہوں اور حفاظت چاہتے ہوں تو یہ اسلام کی چھت کے نیچے ہمیں آنا پڑے گا. ہم اسلام کے محتاج ہیں, اسلام ہمارا کوئی محتاج نہیں. سرکار نے فیصلہ کیا کہ جب ہماری جان اور مال دونوں خطرے میں ہے تو اب حفاظتی اقدام کرنا پڑے گا, تو سرکار نے بھی کچھ چھوٹے چھوٹے دستے تعاقبی بنائے کہ یہ آنے جانے والے قافلے ہم کو برباد کرتے ہیں, تو اب ایسے دستے بنائے جائیں کہ جو تعاقب کریں ان کا, تاکہ یہ لوگ روانہ ہو جائیں اور بیچ میں ہماری کھیتیوں کو, ہمارے جانوروں کو نقصان نہ پہنچائیں. ایک قافلہ حضور نے بھیجا, یہ قافلے کا مقابلہ ابن الحضرمی کے قافلے سے ہو گیا, اور جو مقابلہ ہوا تو وہ مقابلے میں وہ ابن الحضرمی جو ہے وہ مارا گیا. اب صحابہ کرام کو اصل میں تشویش تھی, تشویش یہ تھی کہ جمادی الاخرا جو ہے اس کا 29واں یا 30واں چاند وہ سمجھ رہے تھے, اندازہ یہ تھا کہ ابھی جمادہ ہے, اور انہوں نے حملہ کیا اور وہ مارا گیا. اتفاق سے پتہ یہ چلا کہ وہ رجب کا دن تھا, بعد میں تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ بھائی بعد میں تحقیق کیسی ہوئی تو ہمارے یہاں رمضان کے اندر کیا ہوتا ہے, اتنے سب آلات جدیدہ کے باوجود یہاں چاند وہاں نہیں, وہاں چاند یہاں نہیں, چاند کے لیے کتنا جھگڑا ہے. ہمارے حضرت ماں ابرار صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے, لیکن یہ چاند نے اختلاف میں ہمارے کئی ٹکڑے کیے ہیں. اب انہوں نے شور مچایا, کیوں بھی ابھی اشہور حرم جو ہیں ان کا منسوخ ہونا آیا نہیں تھا, ابھی ابھی تو آئے ہیں سرکار, منسوخ ہونا آیا نہیں. تو صحابہ بھی احترام کرتے ہیں, وہ لوگ بھی احترام کرتے ہیں. اب انہوں نے شور مچایا کہ لو اشہور حرم میں ہمارے آدمی کو مار ڈالا, یہ لوگ تو اشہور حرم کا بھی احترام نہیں کرتے. جیسے کہ ابھی مبتدئین کہتے ہیں کہ حضرت حسین کا یہ لوگ احترام نہیں کرتے, حضور کی ان کو محبت نہیں ہے. بھائی محبت ایسا لکوڈ نہیں ہے کہ گلاس میں نکال کے بتایا جائے کہ دیکھو یہ ہے. نہیں مانتے ہندوستان والے کہ ہم کو دیش سے محبت ہے, الزام پہ الزام لگاتے ہیں, حالانکہ ہماری تعریف جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری کی جو موجود ہے. اب اور کیا چاہیے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جہاں سے کاٹو وہاں سے وفاداری کے قطرے نکلیں گے, پھر بھی ہم کو وفادار نہیں مانتے تو کیا کریں گے. محبت کے سب دلائل موجود ہیں, اس کے باوجود یہ الزام ہے کہ آپ کو محبت نہیں ہے, تو کوئی نہ مانے تو زبردستی تو منوا نہیں سکتے نا. ایک بیٹے نے ابا جان سے کہا, ابا جان آپ دعا کیجئے کہ ایک مناظرہ ہو رہا ہے اس میں میں کامیاب ہو جاؤں. ابا نے کہا دعا تو میں کرتا ہوں تیرے لیے, لیکن ذرا مناظرے کی نوعیت کیا ہے وہ بتا دے. کہا میں یہ کہتا ہوں کہ چار اور دو سات ہوتے ہیں, اور سامنے والا کہتا ہے کہ چھ ہوتے ہیں. تو ابا نے کہا اس میں تو میری کوئی دعا کارگر ہوگی نہیں, اس بنا پر کہ قانون یہ ہے کہ چار اور دو چھ ہی ہوتے ہیں، تو یہ سات کیسے ہو سکتے ہیں میری دعا سے؟ انہوں نے کہا یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کی دعا سے نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی میری کامیابی کی آپ دعا کیجئے. تو کہا تو ہوگا کامیاب کیسے؟ کہا میں مانوں گا تو ناکام ہوں گا نا، میں مانتا کہاں ہوں؟ اگر میں مان گیا تب تو میں ناکام ہوں، اور اگر میں نے انکار کیا کہ تیرے سب دلائل ایک طرف میں نہیں مانتا. فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ سے ابتدا میں بیعت ہوئے، بہت بڑے فلسفی ہیں، اور یوں فرمایا قیامت تک قرآن کریم پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات تفسیر کبیر میں دیے ہیں. اتنا بڑا لٹریچر قرآن کریم کے سلسلے میں چھوڑا ہے فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، اور ایسے تو کتنے اور قدام ہیں جن سے اللہ نے کام لیا ہے. انہوں نے سوچا کہ کچھ میں اپنی اصلاح کروں. اپنی اصلاح کا خیال آیا، یہ بھی بڑی چیز ہے، ورنہ دوسروں کی اصلاح کا زیادہ آدمی کو خیال آتا ہے، اپنی اصلاح کا کم آتا. حضرت والا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی آدمی دوسروں کی فکر اتنی کرتا ہے کہ خود کے بارے کی فکر بھول جاتا ہے کہ مجھے اپنی بھی فکر کرنی چاہیے. ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ ہم اکثر کہتے ہیں اللہ ہماری نسلوں میں دین آ جائے، تو فرمایا اصلوں میں آئے گا تو نسلوں میں آئے گا نا، اصلوں کا تو کچھ کرتا نہیں اور نسلوں کی دعا کر رہا ہے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کو خیال آیا کہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم ہے، تو رابطہ قائم کیا. نجم الدین کبرا بہت بڑے آدمی، ان کے ایک اور بھائی تھے نجم الدین صغرا، وہ بھی بڑے اللہ والے تھے. اب حضرت نے کچھ اوراد اور اذکار بتائے، انہوں نے ضربیں لگانا بھی شروع کیا. تھوڑے دن کے بعد دل کے اندر سے کچھ نکلتا ہوا نظر آیا، جا کے حضرت سے کہا، حضرت جب ضرب لگاتا ہوں تو اندر سے کچھ نکل رہا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے. فرمایا وہ فلسفہ نکل رہا ہے. فرمایا حضرت بہت محنت سے یہ فلسفہ اتارا ہے اندر، یہ نکل جائے گا تو میں تو خالی ڈبے جیسا رہ جاؤں گا، اس لیے مجھے تو نکالنا نہیں ہے، اس لیے اوراد آپ اپنے پاس رکھیے، میرے لیے دعا کرتے رہیے. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم اپنے کام میں لگے رہو، تم میرے سے وابستہ ہو، تمہارا میرے ساتھ تعلق ہے کافی، جاؤ اپنا کام کرو، تم لگے ہو نا رات دن دین کے کام میں، یہ بھی تو کافی کرتے رہو. حضرت مولانا مطیع اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گیلی لکڑی جو ہے اس کو جلنے میں دیر لگتی ہے، سوکھے گی اس کے بعد جلے گی، لیکن جو سوکھی لکڑی ہے اس کو جلنے میں دیر نہیں لگتی، ادھر آگ دکھائی ادھر جل گئی. فرمایا علماء قراء حفاظ یہ سوکھی لکڑیوں کی طرح ہے، ذرا اللہ والا آنچ دکھا دے گا تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، کام اس کا بن جائے گا، اس کو اشارے کی ضرورت ہے، اشاروں سے اللہ بنا دیں گے اس کا کام. چھوڑ دیا اوراد وظائف، انتقال کا وقت ہوا تو شیطان انسان کی شکل میں متشکل ہو کر سامنے آ کر بیٹھ گیا اور یوں پوچھا کہ فخر الدین یہ بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، کیا دلیل؟ بہت بڑے امام تھے، دلیل دے دی، وہ دلیل کو توڑ دیا تو دوسری دلیل، تیسری دلیل، 14 دلائل یکے بعد دیگرے دیتے گئے اور شیطان توڑتا گیا. علماء نے لکھا ہے کہ شیطان بہت بڑا عابد بھی ہے اور شیطان بہت بڑا عالم بھی ہے اور شیطان بہت بڑا عارف بھی ہے، لیکن چوتھا عین عاشق نہیں ہے. جو عشق ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ وہ نہیں. منزلیں عشق سے طے ہوتی ہیں، صرف علم سے طے نہیں ہوتی. قیل و قال را بے گزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو. فرماتے ہیں قیل و قال سے کام نہیں چلے گا. اللہ والے کے یہاں اپنا قیل و قال رکھ دے, اپنے دل کا حال دیکھ لے, وہ تجھے آئینہ بتائے گا, تیرا بیڑا پار ہو جائے گا, تیرا کام ہو جائے گا. کہتے ہیں بولتا تو ہے نہیں, اللہ والا چپ ہے, اس کے یہاں سے تو کچھ بیٹھتے ہیں تو بیٹھا رہتا ہے, کچھ بولتا نہیں. فرما جو اللہ والوں کی خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا وہ کلام سے کیا فائدہ ہوتا ہے. اللہ والوں کی تو خاموشی بھی ایک سبق ہوتی ہے, سر جھکا کے بیٹھے رہے تو بہت کچھ سکھاتے ہیں وہ, ان کی خاموشیوں میں درس ہوتے ہیں, اسباق ہوتے ہیں, وہ اندر سے متوجہ ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہمارے شیخ کے یہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, بار بار وجد میں آتے تھے. بعد میں میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی اتنا تم وجد میں کیوں آ رہے تھے؟ فرمایا حضرت اتنے متوجہ تھے کہ میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا. اب ایسے دیکھنے میں تو کچھ پتہ نہیں چلتا, یہ بس باطنی معاملات. اب ادھر جان نکلنے والی ہے اور ادھر عالم یہ ہے کہ شیطان جو ہے توحید کے دلائل توڑتا جا رہا ہے. نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ وہاں لوٹے سے وضو کر رہے ہیں, لوٹا اٹھا کر مارا بڑی زور سے دور اور یوں کہا, فخر الدین دلیلوں سے نہیں منوا سکو گے, یہ شیطان تمہارے سامنے ہے, تمہارا ایمان لینے پر تلا ہوا ہے کہ تمہاری جان بغیر ایمان کے نکلے, جلدی کہہ دو کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. اور جب انہوں نے یوں کہا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک ہی مانتا ہوں, اسی وقت ان کی جان نکلی. ادھر نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا, اللہ کا ایک بندہ اور ایک عالم دین دین سے کنارہ کش ہو کے مرتے مرتے بچ گیا, اللہ نے بچا دیا. شیطان کا تو کام ہی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ آیا کہ صحابہ نے اس کو اشہر حرم کے پہلے دن میں قتل کر ڈالا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آپ کچھ نہ کہیں, آپ غیور ہیں, اللہ تعالیٰ حق کہنے سے نہیں جھیپتے. فوراً جو ہے آیتیں نازل ہوئی اور فرمایا کہ اگر یہ قتال اشہر حرم میں برا ہے تو تم پوری زندگی اور ہر مہینے اور ہر دن میں فتنہ مچا رہے ہو کفر و شرک کا, وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. والفتنہ تو اشد من القتل, یہ اس وقت نازل ہوئی ہے. یہ چار مہینے اب ایسے محترم ہیں جیسے کہ وہ حضور کے زمانے سے پہلے تھے. فرمایا یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے, لیکن کوئی احترام کرنا چاہتا ہے تو اسے تو ہر لمحے کا احترام کرنا ہے اور ہر مہینے کا احترام کرنا ہے. اب جو ہے غور سے بات سنو, دنیا میں نئے سال گزارنے کا دستور کیا ہے؟ انگریزوں کے یہاں چلے جائیے آپ, ذرا ابھی آئے گا نیو ایئر. ایک بات تو یہ یاد رکھو, اسلام ہمیشہ فضولیات اور خرافات اور اسراف سے روکتا ہے. اسلام جو بھی جشن دے گا, جو بھی خوشیاں دے گا یا غم کا کوئی موقع دیکھا, اس کے پیچھے معنویت ہوگی, الل ٹپ نہیں دیا ہوگا. خوشیاں دے دی سرکار نے, فرمایا دنیا کے سب لوگوں کو خوشیوں کا موقع دیا گیا ہے اور سب قومیں خوشی کے دن مناتی ہیں. سرکار نے فرمایا ہمیں عید الفطر اور عید الاضحی یہ دو خوشیوں کے دن دیے گئے, تیسرا کوئی دن نہیں. ایک مہینے تک جب مجاہدہ کیا, ایک مہینے تک مجاہدہ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ عید کا عطا کیا ہے. ایک مہینے تک محنت کی ہے تم نے, لہذا اب خوشیوں کا موقع دینا چاہیے. تو جنہوں نے مہینہ بھر جد و جہد کی ہے اب ان کو خوشی کا دن عید الفطر کی شکل میں دے دیجیے. لیکن خوشیوں میں کنٹرول کر دیجیے. جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں کہا جاتا ہے لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید. عید اس کا نام نہیں ہے کہ بہترین قسم کا لباس پہن کر فاخرانہ طور پر نکل آئے. عید تو اس کی ہے کہ جو توبہ کر لے اپنے گناہوں سے, سچی توبہ کر لے اور فرشتہ پروانہ رضا مندی اللہ کی طرف سے اسے دے دے. فرمایا لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود. فرمایا بہترین عود جو ہے یہ لگا کر فخر و مباحت کرنے کا نام نہیں ہے اور اس کے لیے نہیں ہے عید کا دن. فرمایا عید کے دن ایسا رونا ہے اور ایسی توبہ کرنا ہے اور اللہ سے کہنا ہے کہ جو گناہ پہلے ہو چکے آئندہ کبھی نہیں انجام دوں گا, آئندہ کبھی پاس بھی نہیں پھٹکوں گا اس کے. لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا. فرماتے ہیں عید یہ بہترین سواریوں پر سوار ہو کر نکلنے کا نام نہیں ہے. عید تو در حقیقت اس کی ہے جس نے گناہوں کو چھوڑا وہ خوش ہے اور اس کے لیے خوشی کا دن ہے. اور آگے چل کے کہتے ہیں لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ أَكَلَ اللَّبَّ إِنَّمَ الْعِيدُ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّ. فرمایا کہ عید بہترین قسم کے کھانے کھانے کے نام نہیں ہے. عید تو اس شخص کی ہے جو اپنے پروردگار سے ڈر جائے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے. تو خوشیوں میں کنٹرول کر لیا. روزانہ خوشیاں تھی نہیں لیکن آج خوشی دی تو پانچ نمازوں میں اضافہ کیا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہمارا خوشی کا دن آئے گا تو ہماری دو چیزوں میں اضافہ ہو جائے گا, عبادت بڑھ جائے گی شرافت بڑھ جائے گی. ہمارا عیدگاہ جانا بھی شرافت کی علامت, ہمارا عیدگاہ سے لوٹنا یہ عبادت کی علامت. جا رہا ہے تو اللہ اکبر کی صدا لے کر, آ رہا ہے تو روتا ہوا کہ اللہ میرے رمضان کے روزے قبول فرما لے. تیرا تو جاتے ہوئے راستہ گواہ اور تیرا لوٹ کر آتے ہوئے تیری عبادتوں کا راستہ گواہ. تیری خوشیاں یہ کسی کو تکلیف پہنچانے والی نہیں اور تیری خوشیاں مال کو آگ لگانے والی نہیں اور تیری خوشیاں اسراف پر مبنی نہیں. مسلمان کی خوشیاں اللہ کے حکموں کے تابع ہیں. فرمایا ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. بس مسلمان کی خوشی یہ بھی انڈر دی کنٹرول آف شریعہ ہے اور مسلمان کا غم یہ بھی انڈر دی پریشر آف اسلام ہے. نہ مسلمان غموں کے اندر آزاد ہے نہ مسلمان خوشیوں میں آزاد ہے. اس لیے شادی میں اسراف کو منع کیا، عید کے دن اسراف کو منع کیا، تکلیف پہنچے کسی کو آپ کی خوشیوں سے منع کیا، اور غم کے اندر بھی کنٹرول کر دیا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی کیا ہم غمگین بھی نہیں ہو سکتے؟ اتنا شریعت نے ہم سے لے لیا حق کہ غمگین ہونا ایک فطری چیز ہے، لیکن وہ لے لیا ہم سے کہ غمگین بھی نہیں ہو سکتے. فرمایا نہیں. ایک جملہ نقل کرتا ہوں، میرے محبوب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ایک نورانی زندگی لے کے آئے ہیں کہ جس راستے پر کھڑے ہوتے ہیں وہاں نور ہی نور ہوتا ہے. میرے سرکار کی زندگی روشنی روشنی روشنی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اجالا ہی اجالا ہے. اندھیروں میں آفتاب ہیں، ہیں آپ آفتاب نبوت، ہیں آپ ماہتاب رسالت. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو سرکار کا تو نظام ہی الگ ہے. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس ولكن شمسی تطلع بعد العشاء. فرمایا ایک میرا آفتاب ہے، ایک آسمان کا آفتاب ہے. آسمان کا آفتاب رات آنے پر غروب ہو جاتا ہے، میرا رسول اور میرا آفتاب عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے گھر میں. اللہ تعالی ہمیں سچا عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب فرما دے. سرکار نے غمگین ہونے کا طریقہ بھی بتایا، اور غموں کی حد کیا ہے وہ بتائی، اور خوشیوں کی حد کیا ہے وہ بتائی. میں کہا کرتا ہوں رو کر بتایا سرکار نے تو مسکرا کر بتایا سرکار نے. ہنسنے کے تین پہلو بیان کیے علماء. ایک تو تبسم ہوتا ہے، تبسم ہوتا ہے، تبسم میں آواز نہیں ہوتی لیکن چہرے پر خوشی پھیلی ہوئی معلوم ہوتی ہے، اور ذرا سے دانت بھی ظاہر ہو، یہ تبسم. دوسرا نمبر زہک کا ہے، جب ہنستا ہے تو آواز تھوڑی آتی ہے لیکن اس کے کانوں تک پہنچتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتی. اور تیسرا ہے قہقہہ، کہ خود بھی سنتا ہے دوسرے بھی سنتے ہیں، اور منہ کھل جاتا ہے پورا، اندر کا نظام نظر آتا ہے، اسے قہقہہ کہتے ہیں. قہقہہ سرکار کی عادت نہیں. بخاری شریف میں ایک روایت ہے، اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک باب بھی قائم کیا ہے. باب کیا قائم کیا ہے؟ باب یہ قائم کیا ہے، باب البول قائمن، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. اور روایت نقل فرمائی ہے، بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما عند سباتۃ قوم اتا عند سباتۃ قوم فبال قائما. یہ روایت ہے. حضور ایک کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ جو عام لوگوں کی تھی مدینے میں، وہاں تشریف لائے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. تو ایک شخص جس کو بہت وہ روزانہ لوگوں کو لے کے بیٹھتا تھا اور حدیث کا سبق پڑھاتا تھا, اس نے یہ حدیث پڑھی, فرما دیکھو بھائی بخاری شریف کی روایت ہے, اس کے اندر کوئی چوں اور چیرا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے کہ نہیں؟ معلوم ہوا حضور کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں, لہذا ہم لوگ بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے. تو وہاں ایک اور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی ذرا آہستہ سے کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ حضرت مرد تو کر لیں گے کھڑے کھڑے, لیکن یہ سنت پر عورتیں کیسے عمل کریں گی؟ تو کتاب بند کر کے روانہ ہو گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر کسی شخص نے یوں کہا کہ سرکار نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو جھوٹا ہے. روایت صحیح ہے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ علم نہیں ہے, اس بنا پر انہوں نے یہ بات فرما دی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اور بات فرمانا چاہتی ہیں, وہ بتانا چاہتی ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بشدید ضرورت تھا حضور کا, آپ کی عادت اور سنت نہیں ہے. تو حدیث خالی پڑھ لینا کافی نہیں ہے, اس کے پیچھے بڑے محنت کیے ہوئے لوگ ہیں, علوم ہیں, شارحین نے اس کے اندر دماغ کھپایا ہے اور حل کر کر کے جو ہے ہمارے سامنے مسئلہ رکھا ہے. تو کہاں حضور کی عادت نہیں ہے, ایک دو دفعہ زندگی میں کہاں لگایا ہے, وہ بھی بشدید ضرورت منہ میں کپڑا رکھ دیا ہے, ورنہ تبسم اور زہک سے حضور کا ہنسنا آگے نہیں بڑھا. دیکھو ہنسنے کا طریقہ بتا دیا, ٹھیک ہے, اب رونے کا طریقہ. بیٹا ابراہیم گود میں رکھا گیا ہے اور وہ حالت جان کنی کی حضور دیکھ رہے ہیں, دنیا سے بیٹا جا رہا ہے تو لگتے جگر دنیا سے جا رہا ہو. تو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے آپ کو, سارے جہان کا درد دیا ہے, تو اپنا بچہ جا رہا ہوگا تو کیا درد نہیں پیدا ہوگا؟ اور محبت نہیں ہے کیا اپنی اولاد سے, جو ایک فطری چیز ہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرما وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ, اے ابراہیم تیرے دنیا سے جانے پر اور تیرے فراق پر ہم غمگین ہیں. معلوم غم کی اجازت ہے, اگر غمگین ہونے کی اجازت نہ ہوتی حضور کیوں فرماتے کہ میں غمگین ہوں؟ غم کی اجازت مل گئی, غمگین ہو سکتے ہیں. ایک بات, پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں چاہے آنسو بہا رہی ہوں لیکن دل میں اللہ تیرے فیصلوں کی تصدیق ہے اور زبان پر تیرے فیصلے کے خلاف کوئی شکوہ اور شکایت کبھی بھی نہیں آئے گا. یہ ایمان ہے. غم کی حد آ گئی, رو کے بتا دیا سرکار نے, حدیث میں فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائیں گے, اشاروں سے سمجھایا ہے حضور نے بات کو کہ اس پر نہیں پکڑ فرمائیں گے, پکڑ اللہ تعالیٰ جو فرمائیں گے وہ اس پر فرمائیں گے یا اس پر فرمائیں گے. زبان سے کوئی جملہ ایسا نکال دیا جو اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلے پر حرف گیری کر رہا ہو تو منع. ہم کو تو جینے کے آداب سکھائے ہیں سرکار نے, زندگی کا کوئی مرحلہ اور زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ سرکار نے ہمارے سامنے اسے واشگاف نہ کیا ہو, اسے کھول کر بیان نہ کیا ہو. چھوٹے سے چھوٹی بات اور بڑے سے بڑی بات سرکار نے بیان. اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو سرکار فرمائے, جو اللہ فرمائے اس کا پابند. میرے زہد باد پرست میں یہی میں کدے کا نظام ہے، جو وہ دیں تو باد حلال ہے، نہیں دیں تو باد حرام ہے، جو وہ حکم دے تو قعود ہے، جو وہ حکم دے تو قیام ہے، بلا ان کی مرضی پاک کے نہ قعود ہے نہ قیام ہے. بس ہمارا تو کام اللہ کے حکموں کے تابع ہونا ہے، ہماری عقلیں زیادہ کام نہیں کرتا. اب لوگ سوال کرنے لگے، مگر تم عبادت کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کو جنت ملے گی یا عمل یوں ملے گا، اور دوسرے کرتے ہیں دوسرے مذہب کے لوگ تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، حالانکہ ہم سے زیادہ محنت وہ کرتے ہیں، پیدل جماعتیں ان کی ہم سے زیادہ نظر آتی ہیں، دکے کھا کھا کے بھی جاتے ہیں، پیدل چل کے جاتے ہیں، چپلیں بھی نہیں پہنتے، چیچڑے لپیٹ لپیٹ کے کرتے، تو ان کو کچھ نہیں ملے گا، اور تم تو کچھ بھی نہیں کرتے، پوری رات تو پیر پھیلا کے سوتے ہیں اور کہتے ہیں صبح میں پڑھ لیا تو شام تک کا ہو گیا، یہ کیا بات ہے. میں نے ان کو کہا کہ دیکھو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اپنے کاغذ کے اوپر ایک بنائے، ایک کے اندر رائٹ کے اندر اپنوں نے ایک زیرو اور بڑھایا، کتنے ہو گئے بھائی؟ حساب تو آپ کا پکا ہے نا، کتنے ہوئے؟ 10 ہوئے نا، اس کے آگے ایک اور زیرو ہم نے لگا دیا، کتنے ہو گئے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ایک زیرو لگانے پہ 100 کر دیے ایک دم سے، ایک اور زیرو لگا دیا تو کتنا ہوگا؟ 1000 ہو گئے، ایک اور زیرو لگایا تو 10,000، ایک اور زیرو لگایا تو، ایک زیرو اور لگایا تو 1,000,000 تک پہنچ گیا معاملہ، صرف زیرو لگاتے لگاتے. اب اگر کوئی آدمی یوں سوچے کہ رائٹ ہینڈ کے اندر لگا رہے ہیں زیرو اپنے شوق سے، لیفٹ ہینڈ میں لگائیں تو ایک لکھا اور الٹے ہاتھ کے اندر ایک زیرو بنایا، کتنے ہوئے بھائی؟ نہیں آپ کے حساب میں کچھ پرابلم تو نہیں ہے، کوئی کیلکولیٹر میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اچھا یہ لیفٹ ہینڈ کے اندر اپنے 10 زیرو ایک ساتھ لگا دیتے ہیں، ایک ایک کر کے نہیں بڑھاتے، 10 ایک ساتھ لگاتے ہیں، ہول سیل کے حساب سے کرتے ہیں، تو کچھ بڑھے گا یہ ایک کا ویلیو؟ کہتے نہیں بڑھے گا. تو بھائی اللہ کے منشے کے مطابق چھوٹا کام کرو تو بھی ویلیو بڑھتا ہے، اور اس کے منشے کے خلاف دنیا بھر کی محنت کرو، ویلیو ویسا کہ ویسا ہی رہتا ہے. تو اصل میں تو منشوں پر اللہ کے چلنا ہے، ہم نے عقلیں ہمارے پاس بہت ہیں لیکن عقلوں کو رکھنا ہے بالائے طاق، ہر جگہ نہیں لیکن جہاں اللہ فرمائے وہاں رکھ دو. ہماری عقل اللہ کے حکموں کے آگے نہیں چل سکتی، اس لیے قرآن کریم نے خاص طور پر اعلان کر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. تو غم کی حد بتائی، ادھر خوشیوں کی حد بتا دی، غم کی حد بتائی، خوشی کی حد بتائی. اب غم کی تھوڑی سی بات اور کر لیتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں کچھ لوگوں کو زیادہ ہی غم جو ہے ملا ہے. حضرت حسین چلے گئے دنیا سے، ان کو بہت غم ہے، ان کا خانودہ دنیا سے چلا گیا، رو رو کر غم کرتے ہیں، فجر کی نمازیں کرتے سے جا رہی ہے کبھی نہیں رویا، قرآن گھر میں پڑھا ہے نہیں پڑھا کبھی نہیں رویا، 5 نمازیں جا رہی ہے نمازوں پہ نمازیں جا رہی ہے نہیں رویا، گاڑیاں رکھتا نہیں ہے نالیوں میں بہا رہا ہے کبھی نہیں رویا، اللہ کے حکموں کو روز توڑ رہا ہے کبھی نہیں رویا. حضرت حسین چلے گئے رونا 1400 سال کے بعد بھی اس کو آ رہا ہے. اتنی عبادتیں، اتنی نمازیں، اتنی تلاوتیں، اتنے دن چلے گئے، کبھی رونا آیا کہ یہ ایام چلے گئے مجھ سے کچھ ہوا نہیں؟ یہ پورا سال قطار در قطار چلا گیا اور اتنے سال میری زندگی کے گزر گئے، کچھ نہیں کیا میں نے، گناہوں کے انبار لگا کے بیٹھا ہوں، کیا منہ دکھاؤں گا مر جاؤں گا تو اللہ کو؟ کبھی اس پہ رونا آیا ہے؟ ان پہ رو رہا ہے کہ جن کی شہادت کی بشارتیں اور ان کی شہادت پر جنتوں کی بشارتیں اللہ دے رہے ہیں، اس پہ رو رہا ہے. جن کے بیڑے پار ہو گئے ان پہ رو رہا ہے. رونا تو تیرے کو خود پر چاہیے کہ میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں, کشتی مجدار میں ہے اور ہچکولے کھا رہی ہے اور موجوں پر موجے گناہ کے کھا کر معلوم نہیں کب ڈوب جائے اور جہنم کے کنارے پر نکلے. حضرت حسین کا کاغذی تابوت نکال کر ڈبانے کے لیے جو جا رہا ہے تو کبھی سوچا کہ یہ پانچ وقت کی نمازیں میں کتنی ڈوبا رہا ہوں؟ وہ کیا جواب دوں گا اللہ کے یہاں اگر پوچھیں گے کہ وہ کاغذ تو ڈوبنے کی چیز تھی, تو نے نمازوں کو کیوں ڈبایا؟ کیا حق تھا تجھے؟ حسین میرا تھا اور میرے راستے میں شہید ہو کے آیا, پروان میں نے چڑھایا, جنت کے وعدے شہیدوں کو میں نے دیے اور رو تو گا رہا ہے. ان پر ماتم کرنا چاہیے کہ تیری عقل پر ماتم کرنے کی زیادہ ضرورت ہے؟ تجھے اپنے اوپر رونا چاہیے تھا, زندگیوں کو برباد کر کے بیٹھا ہوا ہے. سرکار کیا پیغام لے کے آئے تھے, کیا دین لے کے آئے تھے اور تو کر کیا رہا ہے؟ ان پر کیا رونا ہے؟ رونا تو ہمیں اپنے اوپر ہے, اپنی ذات پر رو. حضرت حسین نے تو اپنے گھر والی خواتین کو میدان سے جاتے جاتے لوٹ کر آئے اور کہا خبردار میری شہادت پر اور یہ جو لاشیں لگ رہی ہیں نا میرے خیمے کے پاس خون تڑپتی ہوئی اور خون اگلتی ہوئی, میری لاش بھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں لگی ہوگی, خیموں میں آگ لگی ہوگی, لیکن خدا کی قسم کل نانا کو منہ دکھانے کے قابل ہونے کے لیے میں نے گردنیں کٹوائی ہے, تم چیخ چیخ کر اگر ماتم کرو گی تو نانا کو منہ دکھانے کے قابل میں نہیں رہوں. جس دین کی بقا کے لیے اور جس دین کی حفاظت کے لیے اپنا پورا خانودہ جو ہے وہ لگا دیا, اسی شخصیت کے یاد میں ہم دین کا جنازہ نکالتے ہیں. یاد رکھو اس طرح سے ہم حضرت حسین کو یاد نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایسے کاغذی جلوس نکال کر ہم حضرت حسین کی توہین کر رہے ہیں. مجھے سورت میں ایک انسپیکٹر سے ملاقات ہوئی, دسویں محرم کے بعد ملا ہو. صاحب مارے ایک وستو پوچھ ہوئی ہے, تمہیں دھرم گرو کہوا لوگوں کہے چھ دھرم گرو, میں تو دعو نہیں کہہ رہا کہ دھرم گرو چھو تمہیں. کہ جی کہ مارے ایک وات پوچھ ہوئی ہے, تم نے کہیں کھوٹو لگے تم؟ کہیں کھوٹو نہیں لگے صاحب, بولو نا تمہیں. دسویں محرم نا آ بندوبست نی اندر امارے جوانو تھا, کڑا ورسو تھی جوانو تھا, ویوستھا ہو اٹلے مارے جو پڑے بندوبست میں. آ جلوس نو ارتھ ہوں ساماٹے تمہیں جلوس کاڑو چھو, اینو مقصد ہوں. صاحب تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی ہمارا وڈیرا ہوتا, وڈیل ہتا ہمارا, سنت ہوتا, مہان پروش ہتا, એમણે આ દીનની હિફાજત માટે અને દીનની રક્ષા માટે પોતાના જીવની આહુતિ આપી અને પોતાનું બલિદાન આપ્યું. એની યાદગારમાં એ લોકો કે દુશ્મનોએ ખૂબ જ સતાવ્યા ને એ લોકો એમ કહેવા માંગે કે અમે ખૂબ જ વફાદાર છીએ ને એ લોકો દુશ્મન હતા ને અમે દોસ્ત છીએ, તે લોકોનો ગમ બહુ છે એટલા માટે આપેલો گول گنبد جو وزارے حالے تھے. کیسا وہ ہلتا ہے, میں میرے مدرسے میں طلبا کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ کا سر میرا سبق سنتے ہوئے جو نیند آپ کو آتی ہے اور جو سر ہلتا ہے تو مجھے وہ گنبد یاد آ جاتا ہے. وہ مجھے یوں پوچھ رہا تھا کہ مولانا ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر اپنے پڑوس میں کسی کا انتقال ہو گیا ہو اور پڑوس والا خالی ٹرانزسٹر زور سے بجائے تو محلے والے جا کر اس کو بند کرائیں گے کہ یار پڑوس میں جنازہ ہے اور تو خبریں سن رہا ہے زور زور سے, موسیقی کی آواز آ رہی ہے تیرے گھر سے, اچھا لگتا ہے پڑوسی ہونے کے ناطے سے؟ تو آپ لوگ غم مناتے ہیں تو غم کے اندر یہ اتنے ڈھول تاشے اور اتنی موسیقی کا سامان اور اتنی لائٹنگ اور اتنا بڑا جلوس, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ حضرت حسین کی عزت کرتے ہیں کہ بے عزتی کرتے ہیں. میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا اس کا کہ ایسا تو ہمارے یہاں بھی کوئی نہیں کرتا. میں نے کہا اصل میں یہ بیچارے جو ہیں محبت تو کرتے ہیں لیکن ان کی محبت نادانوں کی محبت. دیوانہ کسی کے گلے لگ جائے کہے کہ میں تو تمہاری محبت اور گلا برابر دبانا شروع کرے گا. کہ میں محبت ہے بھائی, محبت میں جان نکالنا ضروری نہیں ہے. اس کی ایک حد ہوتی ہے. شریعت نے غم کی ایک حد, اور میں ہمیں ایک چھوٹا سا لطیفہ ذکر کرتا ہوں کہ ایک عرب اترا تھا بیچارہ 10 محرم کو, اور اس نے یہ سب جلوس دیکھا, کالے کپڑے دیکھے, لباس دیکھا, لوگوں کو سینے پیٹتے ہوئے دیکھا, روتے دیکھا. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا ماجرا پیش آیا, تو انہوں نے کہا تم کو نہیں معلوم عرب سے آتے ہو حضرت حسین کی شہادت ہو گئی. کہا وہ تو 1400 سال ہو گئے, کیا ان کو ابھی پتا چلا ہے؟ یہ بات اس نے کیوں کہی معلوم ہے؟ یہ بات اصل میں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے غم کی اور سوگ کی ایک حد مقرر کر دی. وہ کیا حد مقرر کی؟ کسی عزیز قریب کے انتقال پر اگر کوئی غمگین ہونا چاہتا ہے, سوگ منانا چاہتا ہے, تو اس کی لمٹ ہے 3 دن کی. اس امت کو اللہ نے کام کرنے والی امت بنایا, سر پہ ہاتھ دے کے بیٹھ کے رو رو کرنے والی امت نہیں بنایا. غمگین ہونا اچھا ہے لیکن غموں کو پال لینا جیسے کہ گھوڑے پالتے ہیں لوگ, بکرے پالتے ہیں, اس طرح غم کو پالنا نہیں ہے. اس کو مہمان رکھنا ہے. نہ شادی داد سامان, نہ رنجا ورد نقصان, بپیش ہمت ماہر سے آمد بوج مہمان. فرماتے غم کو بھی مہمان رکھو, خوشیوں کو بھی مہمان رکھو, کہ غم چلا جائے گا خوشی آئے گی, خوشیاں ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں, چلی جائیں گی پھر غم آ جائیں گے. یاد رکھو دنیا میں غم زیادہ ہیں اور خوشیاں کم ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب پتلا بنا تو 39 دنوں تک غموں کی بارش برسائی اللہ نے اس پر, اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی, اس لیے خوشیاں کم ہوں گی اور غم زیادہ ہوں گے. صبح میں اٹھتے ہی ٹینشن, آدھا گھنٹے کے بعد ڈپریشن, آدھا گھنٹے کے بعد آپریشن, آدھا گھنٹے کے بعد انجیکشن, یہ سلسلہ پورا دن چلتا ہی رہتا ہے, اور رات کو تھک ہار کے بیچارہ سوتا ہے. یہ شن کا نام ہے زندگی. طرح طرح کے دردوں کا پلندہ ہے انسان. صبح میں اٹھا تو سر میں درد, زیادہ چائے پی لی تو پیٹ میں درد, دوپہر تک پیروں کے اندر درد, شام کو جو ہے پھر دوبارہ سر میں درد. تو دردوں کا ایک ایک پلندہ اور کیپسول ہے یہ. ہاں اگر اللہ نے ایمان والی زندگی دی ہے, عافیت اور اعمال صالحہ کے ساتھ گزار رہا ہے, ایمان پر خاتمہ ہو رہا ہے, تو دنیا سے جانے کے بعد امن و امان جو ہے وہ ملے گا, اور وہاں کی خوشیاں ایسی ہے کہ اس میں غم کا نام و نشان نہیں. بس آخرت میں اللہ جو خوشیاں عطا فرمائیں گے وہ اصلی خوشیاں ہیں, کیونکہ اس کے ساتھ غم کوئی بھی نہیں ہے. اور دنیا میں کوئی خوشی ایسی نہیں ہے جس کا اختتام غم پر نہ ہوتا ہو. دیکھو بیٹی کا ہونا خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ بے انتہا خوش ہوتا ہے بیٹی جوان ہوتی ہے تو, لیکن جس دن بیٹی رخصت ہوتی ہے یہ خوشیاں اچانک غم میں تبدیل ہو جاتی ہے, آنسوؤں کا سمندر آ جاتا ہے. ماں رو رہی ہے, باپ الگ جو ہے اپنا سر چھپا کر رو رہا ہے کہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا کہ میرے جگر کے ٹکڑے کو لے کہاں جا رہے ہیں. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ غم کی حد طے کر دی عزیز قریب کے انتقال پر, 3 دن سوگ. سوگ کا کیا مطلب؟ ترک تزئین, زینت نہیں, سجایا نہیں جائے گا اپنے آپ کو. اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو جو ہے وہ 4 مہینہ اور 10 دن کی, 4 اشکرین و 10 اس کی عدت گزارنے کو کہا. حاملہ کے لیے وضع حمل ہے, اور اگر چاند کے دن سے اگر انتقال ہوا ہے, کیونکہ خواتین ایسا سمجھتی ہیں, اور مسئلہ یہ ہے لوگوں میں کہ عدت ہمارے اختیار میں ہے، شوہر کا وفات اللہ کے اختیار میں ہے، وہ کبھی بھی مرے ہم اپنے فریکوینسی کے حساب سے عدت شروع کریں گے. ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا مجھے کہ امنا شوہر نو انتقال تھے گیا 8-1 دیوس تھے گیا، ہوئے اپنے کیم عدت وارو امنی بیوی نے عدت وارو شروع کریے کہ تو کریے؟ میں کہا اپنے نہیں شروع کرنا، شریعت شروع کری دی دلو چھو، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے شروع کرنا. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے، شریعت اعتبار سے مسئلہ بیان کر دیا، تو ہم اپنے اعتبار سے شروع نہیں کریں گے، وہ تو شروع ہو چکا ہے. ایک تو مسائل سے واقفیت نہیں، اس سے بڑا مسئلہ تو ایک آدمی نے اور پوچھا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تو میں کتنے دن عدت میں بیٹھوں. میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے مجھے تو پوچھ لیا، کسی اور کو مت پوچھنا، ورنہ لوگ تجھے بے وقوف کہیں گے کہ اتنا مسئلہ بھی معلوم. یہ ہے ویسے ہنسنے کی بات، لیکن یوں اگر دیکھا جائے تو ہماری جہالت پر رونا چاہیے. بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور چھوٹا سا مسئلہ نہیں معلوم ہم کو. دنیا کی کتنی چیزیں ہم کو معلوم ہیں، دنیا کی معلومات کتنی ہیں. آج جوانوں کو پوچھو، اس کو کرکٹ کی معلومات ہے، کرکٹ کھیلنے والوں کی معلومات ہے، ان کے اسکور کی معلومات ہے، تو میرے نبی کی زندگی کی کچھ معلومات ہے اس کو؟ صحابہ کی زندگی کی معلومات ہے اس کو؟ دوستو اپنی زندگی کو سنتوں پر لے آؤ، شریعت کے تابع کر دو تو انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی. ہم لوگ شکوے کرتے ہیں کہ چاروں طرف سے حالات، حالات کو تو ہم نے دعوت دے رکھی ہے، ہم جو کر رہے ہیں شریعت کے خلاف اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم کو اللہ کی مدد ملے. اللہ کی مدد ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں. مرضی سے ہم اپنی چلیں، اور اللہ کی نصرت کو بھی ہم اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں کہ ہم جب چاہیں، جیسے نل کھولتے ہیں پانی آتا ہے، اس طرح ہم جب مانگے نصرت آ جائے. نصرت ایسے نہیں آئے گی، اللہ نے وعدہ کر دیا ہے تم پہلے میرے ہو جاؤ، میرے کام پر لگ جاؤ، پھر تمہاری نصرت بھی ہوگی، مدد بھی ہوگی. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، وہ نصرت کا وعدہ فرما چکے ہیں. اب 4 مہینہ اور 10 دن جو سوگ کے ہیں، اس کے بعد معاملہ ختم. یہ بھی خالی بیوی کے واسطے ہے کہ شوہر ایک تاجدار تھا، وہ گھر سے چلا گیا، سر سے اٹھ گیا، تو اس کا غم جو ہے دور ہوگا، دیر لگ جائے گی، دل سے یہ محبت کو نکالتے نکالتے ایک عرصہ نکل جائے گا. یہ سائے کی طرح ساتھ رہنے والا، رات دن ساتھ رہنے والا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہا ہے قرآن کریم نے. اتنی رفاقت کے ساتھ اب جدائی آئی ہے تو دیر لگ جائے گی نا یہ دل سے نکلتے ہوئے یادوں کو. فرمایا 4 مہینے تک تجھے لبرٹی دے دی ہے، تو غمگین رہے گی. لیکن شوق کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ جو لوگ کر رہے ہیں اس طرح کا شوق منائے. نہ بال نوچنے کی اجازت ہے، نہ رخسار پیٹنے کی اجازت ہے، نہ دامن چاپ کرنے کی اجازت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب القدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا، جس نے اپنے غم میں رخساروں پر تماچے مارے، جس نے اپنے بالوں کو نوچا، جس نے اپنے گریبان چھک کر ڈالے اور غم کا اظہار کیا، اگر یہ اظہار غم کا طریقہ ہے تو سرکار نے فرمایا میرے مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہے، میرے امتیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. دیکھ لیا آپ نے غم کی حد بتائی کہ نہیں بتائی؟ بس اس حد سے آگے نہیں جا سکتے. 4 مہینہ اور 10 دن ہو گئے اس خاتون کے لیے، اس سے آگے کوئی غم کی گنجائش نہیں ہے. لہذا ماتم جو لوگ کرتے ہیں وہ تو ہیں غلط، لیکن جو ان ماتموں میں شریک ہونے اور یہ نقوش دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں، یہ تعریف کرنے والے بھی کتنے ہی گناہگار ہیں، اس لیے کہ گناہ کرنے والے کی تعریف کرنے والا بھی گناہگار ہے. برائی کرنے والے کو تعاون کرنے والا اور ہیلپ کرنے والا بھی اتنا ہی بڑا گناہگار ہے جتنا کہ وہ برائی کا کرنے والا. ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھیں گے، اور یہ تو بہت تفصیلی موضوع ہے، لیکن میں انشاءاللہ آج بات ختم کروں گا. جو مثال میں بیان کر رہا ہوں یہ عام ہے، سب کو لگتی ہے یہ مثال مردوں کو بھی خواتین کو بھی. غیبت کا کرنا بڑا گناہ ہے, غیبت بڑے گناہ میں. قرآن کریم کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیوں؟ اب جو مثال قرآن کریم دے گا دنیا میں کوئی قرآن سے اچھی مثال نہیں دے سکتا, صرف قرآن کریم کی مثال کے بعد کسی کی مثال اچھی ہو تو میرے نبی کی مثال اچھی ہے. اور سرکار جو مثال دیں گے وہ اچھی کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ جو جتنا سمجھا ہوگا اس کے لیے وہ سمجھانا اتنا ہی آسان ہوگا. دین نبی سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا, لہذا سمجھانے کا حق بھی اس سے زیادہ کوئی ادا نہیں کر سکتا. فرماتے ہیں یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. اگر کوئی آدمی بھوکا ہو جائے, شدید بھوک کسی کو لگ جائے اور سامنے ایک بھائی ہے ہمارا, اس کا انتقال ہو گیا, اس کی لاش پڑی ہوئی ہے, کھانے کو اگر کچھ بھی نہ مل رہا ہو تو شدید بھوک میں کیا یہ اپنے بھائی کے گوشت کو نوچ کر کھائے گا جو مر چکا ہے؟ نہیں کھائے گا. قرآن کریم نے خود جواب دیا ہے کہ تم اس کو بے انتہا ناپسند سمجھو گے. میں اپنے بھائی کا گوشت کھا کر اپنا پیٹ بھروں؟ ہو سکتا ہے. کھانے کے لیے پتے کھاؤں گا, سوکھی ڈالیاں کھاؤں گا, خشک ٹہنیاں کھاؤں گا, ہاں مٹی کے تودے کھاؤں گا, لیکن مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھاؤں گا. قرآن کریم نے کہا کہ جو اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں بری بات کرتا ہے بس وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے مردہ اور غائب بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. ایک اللہ والا بیٹھا ہوا تھا دسترخوان پر, کچھ لوگ غیبتیں کر رہے تھے تو انہوں نے خلال پیش کیا, ذرا دانت صاف کر لو حضرت, ابھی تو ہم نے شوربہ کھایا ہے. فرمایا تمہارے اندر اپنے تمہارے دانتوں میں تمہارے بھائی کی جو غیبت کی نا تو اس کا گوشت لگا ہوا ہے, وہ صاف کرو. یہ اشارہ کرنا تھا. ایک اللہ والا بیٹھا ہے دسترخوان پر اور کچھ لوگ غیبت کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ لوگ تو کھانے کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ ہم نے گوشت کھایا, آپ نے دسترخوان پر جو اصلی گوشت آیا اس سے پہلے جانور کا گوشت سے پہلے انسان کا گوشت کھا لیا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. بڑی مصیبت یہ ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ نہ سمجھے, اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں. آدمی گناہ کرے اور پھر گناہ کو گناہ نہ سمجھے بلکہ کمال سمجھے تو اس سے بری بات کیا ہو؟ گناہ کرے اور کمال سمجھے اور حرام کو بھی حلال سمجھے, بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے, خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ پھرا رہا ہے. تو غیبت خطرناک گناہ ہے لیکن آدمی کو احساس ہو جائے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج سب سے بڑی تکلیف اور دکھ اور غم کی بات یہ ہے کہ ہم کو اللہ نے جو ہیرا دیا ہے اس کے ہیرے ہونے کا ہمیں احساس نہیں ہے اور جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں اس کے گناہ ہونے کا احساس ہے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ایک تو ہے غیبت کا کرنا, یہ بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ میں سے. جس کی غیبت کی ہے نا اس سے جا کے معافی مانگنی چاہیے کہ میں نے جو ہے آپ کے شان میں گستاخی کر دی اور ایسی ایسی بات کر دی, لہذا آپ معاف کر دو, حقوق العباد میں سے ہے. غیبت کی ہے آدمی کی تو اس سے جا کے کہنا چاہیے بری بات مجھ سے ہو گئی ہے آپ کی, مجھے معاف فرما دیجیے. وہ معاف کرے گا تو اللہ معاف کرے گا. ہم تو غیبت کر کے بھی اس کو آرٹ میں کھپانے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے کہ جوان راستے میں ٹھوکر بھی کھاتا ہے جینس پہن کر تو گرتے گرتے بھی ایسی ایکشن کرتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ کسی ہیرو کی کوئی ایکشن ہوگی, حالانکہ وہ گر رہا ہوتا ہے, گھر جا کے مالش بھی کرتا ہے. زمانہ ہی ایسا آ گیا بناوٹ کا, دھوکے بازی کا, اسٹنٹ بازی کا زمانہ ہے. اس سے آگے بات سنیے کہ غیبت کا کرنا گناہ ہے, تو جو آدمی غیبت سن رہا ہے غیبت کا سننا بھی اتنا بڑا گناہ ہے جتنا کہ غیبت کا کرنا. اب سوال ہوتا ہے کہ اس نے تو بیچارے نے کچھ کیا نہیں, تو سننے پر کیوں اتنا بڑا جو ہے اسے وزر اور گناہ چمٹا دیا. غیبت سننے والا بھی گناہ گار جیسا کہ غیبت کرنے والا گناہ گار. علماء نے حکمت بیان فرمائی, فرماتے ہیں کہ اگر یہ سنتا نہیں تو وہ غیبت کرتا نہیں. اس نے بیٹھ کر سنی اور سر ہلایا تو ہمت افزائی کی, اس نے گناہ کے کام کے اندر اس کی حوصلہ افزائی کی. اگر بیٹھتے ہی میرے والد صاحب کے یہاں جہاں کوئی غیبت شروع کرتا تو کرنے سے پہلے ہی فرماتے, بھائی دیکھو تمہارا وقت بہت قیمتی ہے, جاؤ جلدی جو ہے اٹھ کر چلے جاؤ, قیمتی وقت کو ضائع مت کرو. لیکن کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ میرا وقت قیمتی ہے غیبت کر کے ضائع مت کرو, اس کو احساس دلاتے تھے کہ اپنا وقت قیمتی ہے فضول چیزوں میں مت اس کو ختم کرو, اس کو اللہ کی یادوں میں لگاؤ, اچھے کاموں میں لگاؤ. تلاوت قرآن کریم کا کرنا ثواب ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن تلاوت قرآن کا سننا یہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے. فرماتے ہیں تو اگر کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے اور ہم نے اس کی پیٹ تھپ تھپا دی یا ہم نے اس کے گناہ کی علیاذ باللہ تعریف کر ڈالی, ہم نے اس کے کام کی تحسین کر ڈالی, تو یاد رکھو کہ یہ بھی گناہ کے اندر لکھا جائے گا کہ اس سے جو ہے روکا تو نہیں گیا گناہ, اوپر سے گناہ گار کی جو ہے حوصلہ افزائی کر کے. اور اس کو اس لیے علماء نے لکھا کہ جو شراب پی رہا ہو اس کو سلام مت کرنا, جو جوئے کھیل رہا ہو اس کو سلام مت کرنا. ارے سلام مسنون ہے نا بھائی, کسی کو بھی جو بیٹھا ہو جانے والا سلام کر لے, کیوں منع کیا؟ فرمایا اگر وہ غلط کام کر رہا ہے گناہ کر رہا ہے اور تم نے اس کو سلام کیا تو وہ دل میں سوچے گا کہ اگر میرا کام غلط ہوتا تو یہ سلام کیوں کرتے, تو اس کو اپنے گناہ کے اندر ہمت مل جائے گی, انکریجمنٹ مل جائے گا, اور بھی جو ہے وہ گناہوں کے اندر آگے بڑھ جائے گا. فرمایا اس لیے اس گناہ کے موقع پر سلام سے گریز کرو, نفرت کا اظہار کرو تاکہ یہ گناہ چھوڑ دے. تو اس موقع پر نہ صرف یہ کہ جانا نہیں چاہیے, شامل نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایسے لوگوں کی تحسین اور تعریف نہ کرو, بلکہ ان کی طرفداریاں بھی مت کرو. اور کلم کلا کچھ لوگ جو ہیں سبیلے لگاتے ہیں, فلاں لگاتے ہیں, ارے سردی میں پانی شام کے کنارے پہ مشکل سے ایک گلاس کوئی پیتا ہے تو مٹکے کے مٹکے لگا لیے, ہاں جی ڈھوڑی نہ کھیل پانی کتلو رہی ہے. جب پینے کا زمانہ گرمی میں آتا ہے تو تب تو پانی پانی کے لوگ کرتے ہیں, ملتا نہیں پانی, اور اب جو ہے لگایا تو غلط عقیدے کے ساتھ لگایا کہ ہم یہاں پانی پلائیں گے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پانی ملے گا, تو ایک سال تک یہ ابھی پانچ دن میں پانی پلا کے سب کوٹا پورا کرتے ہوں. اللہ ہمارے عقیدوں کو درست فرمائے اور ہمارے اندر کے بگاڑ اللہ دور فرمائے. بات میں نے شروع کی تھی کہ اشہر حرم میں محرم کا مہینہ, اس کا احترام تو اپنی جگہ ابھی بھی برقرار ہے, لیکن ضمنی طور پر میں نے ایک واقعے کے ماتحت اور توسل سے آپ کے سامنے جو ہے غم کی حدیں اور خوشی کی حدوں کو ذکر کیا اور قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی کہ اے ایمان والو دین میں مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ، 100% دیندار بن جاؤ، شیطان تم کو نکالنا چاہتا ہے اپنے راستوں پر، بچانے والے بچانے کی محنت میں لگے ہیں۔ یہ بیانات اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ جو غلط چیزیں اندر داخل ہو رہی ہیں اور رسومات آ رہے ہیں اس کی جگہ سنتیں آ جائیں، ہماری زندگیاں سنت کے منہاج پر آنے والی بن جائیں، سرکار کے طریقے ہماری زندگی کا نصب العین ہو، اور غلط کاریوں سے جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اور چمک چمک کر ہم کو بلا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جن حضرات نے یہ اجلاس کو قائم فرمایا ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اچھی نیت کے ساتھ کام کیا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میری اصلاح فرمائے، مجھے برائیوں سے اللہ بچائے، اس کے بعد پوری امت کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه بارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل على محمد كما هو أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار، حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لمن بغى علينا، حسبنا الله لمن كادنا بالسوء، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجل آخرتنا خيرا من الأولى۔ أي اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ یہ نئے مہینے آئے ہیں اور اے اللہ نیا سال شروع ہوا ہے، اے اللہ اسے امن و امان والا بنا دے، اے اللہ سلامتی والا بنا دے، اے اللہ گزشتہ ہم سے کچھ نہ ہو سکا، اے اللہ وہ غلطیوں کو درگزر فرما دے، اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیو، اے اللہ طاعات کی ہمت عطا فرمائیو، اے اللہ یہ سال کو عبادت والا سال بنا دیجیو، اے اللہ توبہ والا بنا دیجیو، اے اللہ انابت والا بنا دیجیو، اے اللہ عبادت والا بنا دیجیو، اے اللہ اب تک دنیا کی طرف رجوع رہا تیری طرف رجوع والا بنا دیجیو، اے اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما دیجیو، اے اللہ ہماری اصلاح کا اسے سامان بنا دیجیو، اے اللہ اس میں ہمیں نمازوں کا پابند بنا دیجیو، اے اللہ سچی توبہ کی توفیق دے دیجیو، اے اللہ جو غفلتیں ہو گئی اسے معاف فرما دیجیو، اے اللہ گزشتہ سالوں میں جو گناہ ہو گئے اے اللہ آئندہ نہ کرنے کا عزم مسمم عطا فرما دیجیو، اے اللہ ہمیں سچی توبہ عطا کر دیجیو، اے اللہ ہمارے جوانوں کو ہم کو سب کو دین پر چلنے والا بنا دیجیے، اے اللہ رسوم سے خرافات سے اور ان چیزوں سے تو جس سے ناراض ہو اور تیرا رسول ناراض ہو، اللہ ہمیں بچنے والا بنا دے، اللہ تھوڑی سی خوشی حاصل کر کے ہم تجھے ناراض کرنا نہیں چاہتے، رات دن تیری نعمتیں کھا کر اے اللہ آج تک ہم نے تجھے ناراض کیا ہے اور شیطان کو خوش کیا ہے، اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، اے اللہ باقی زندگی طاعت والی بنا دے، عبادت والی بنا دے، اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اے اللہ تو نے اس مقصد سے ہمیں بنایا تھا اور اس مقصد سے ہماری تخلیق ہوئی تھی کہ ہم تیری بندگی کرتے، تیری عبادت کرتے، تیری طرف رجوع کرتے، تیرے بندوں کو دین کی دعوت دیتے، لیکن اے الہ العالمین خود ہم اتنے گمراہ رہے، راستے سے اتنے دور رہے کہ دوسروں کو کیا دعوت دیتے، ہم خود جو ہے دعوت کے محتاج ہو گئے، اے الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ اگر ہمارا یہی حال رہا تو ہماری نسلوں کا کیا حال ہوگا اور اے اللہ ہمارے چھوٹوں کا کیا حال ہوگا، اے اللہ ہمیں سچی طریقے پر آنے والا بنا دے، صراط مستقیم پر آنے والا بنا دے، ہدایت والی زندگی دے دے، سرکار کی ایک ایک سنت کا عشق دے دے، جو چیزیں خلاف سنت ہے انہیں چھوڑنے کی ہمت دے دے. اے اللہ برائیوں سے دور ہونے والا بنا دے, نیکیوں کا عشق عطا فرما دے, نیکیوں کا خوگر بنا دے, نیکیوں کا عاشق بنا دے. اے الہ العالمین, زندگی کا بہت بڑا حصہ تجھے ناراض کر کے گزار دیا, اے اللہ باقی حصہ طاعت والا بنا دے, عبادت والا بنا دے. اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے, اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے, مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما دے. اے الہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا, ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھیو, اور اللہ اگر دنیا سے جانا لکھا ہو تو ایمان والی موت دیجیو, کلمے والی موت دیجیو. اللہ حسن خاتمہ دیجیو, اللہ سوئے خاتمہ سے اور بری موت سے بچا دیجیو, سکرات کی سختیوں سے حفاظت کر لیجیو. اللہ کہیں ہم ایمان سے پھسل نہ جائیں, ہماری زندگیوں سے ایمان کا چراغ گل نہ ہونے پائے. اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں, محض تیرے فضل و کرم سے ہو سکتا ہے. اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول اور منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد للہ. چونکہ لوگ زیادہ ہیں, حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ ملاقات, تو میں نے عرض کیا کہ سلام کر لیتا ہوں, آپ جواب دے دیجیے. ملاقاتیں ہماری اکثر ہوتی رہتی ہیں, ملاقات میں تھوڑے دھکے لگتے ہیں, بے احترامی ہو جاتی ہے, اور جو مقصد ہوتا ہے وعظ کا وہ فوت ہو جاتا ہے. آپ مجھے دیکھتے رہتے ہیں ہمیشہ, میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں, بس آپ کی محبتیں ہیں. میں آپ کو دعا کے علاوہ کچھ دے نہیں سکتا, سلام عرض کرتا ہوں, آپ جواب عنایت فرما دیں تو آپ جو ہے یہ دھکا مکی سے اور جھگڑے سے بچ جائیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بھائی باہر جانے کے لیے راستہ دے دے, بھائی تکلیف نہ کریں, بھائی راستہ دے دے, راستہ صاف کر دے, جتنا راستہ صاف کر دے جتنی سہولت ہوگی بہتر رہے گا, ہمارے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچے.